سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد خون آنکھوں سے روتے رہے ہیں اے مولا سجاد
سجاد سجاد
خون آنکھوں سے روتے رہے ہیں اے مولا سجاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز شہادت ریحان سجاد ہے. انشاءاللہ روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرمند ہو اجماعاً. صلوات. خدا ہمیں ان کے حقیقی شیعوں اور عزاداروں میں سے قرار دے. صلوات دوم بلند کر بھیجیں. اور وہ آرزو کہ جو تمام اہل بیت کے آرزو ہے, یعنی ظہور قائم آل محمد, کے خدا ہمیں ان کے ناصروں میں سقرار دے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ صلوات سے وہ بلند کر بھیجے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اجل محترم, سورہ مبارک ہے توبہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ایمان لانا اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا, یہ اسلام کی فلسفی ہے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ اسلام ہمیں ایک نظریے کو اپنانے کا حکم دے اور اس کی تصدیق طلب نہ کرے. کیونکہ قرآن میں دو قسم کے خطابات ہیں, یا نظریے اور عقیدے کو خطاب قرار دیا گیا ہے کہ اپنے عقیدے اور نظریے کو مستحکم کرو, اللہ پہ ایمان لاؤ, رسول پہ ایمان لاؤ, ولی پہ ایمان لاؤ, علی پہ ایمان لاؤ. وہ عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ ایک ہے, محمد خاتم النبیین ہیں, اور اس کے بعد کوئی ولی ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خوب یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے جو نظر نہیں آتی. بھائی اللہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ پر ایمان جو ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن اس کے اثرات نظر آئیں گے. اسی طرح محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, آخری نبی ہیں, حجت خدا ہیں. خوب یہ عقیدہ ہے میرا, یہ عقیدہ نظر نہیں آئے گا, اس عقیدے کی تصدیق نظر آئے گی. اور پھر مولا کائنات خلیفہ بلا فصل ہیں, یہ عقیدہ ہے, لیکن یہ عقیدہ نظر نہیں آئے گا, لیکن اس کی تصدیق, اس کے آثار نظر آئیں گے. تو یا عقیدے اور آئیڈیالوجی کو خطاب قرار دیا جاتا ہے, یا عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. لہذا اگر عقیدے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بعد میں کوئی عمل آنے والا ہے کہ جو اس کی تصدیق کرے گا, اور اگر عمل کی بات کی جا رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے, اس عمل کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو اس کی استحکام کا سبب بنے گا. وإلا عقیدہ اور نظریہ اور عمل, یہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں, تکمیل کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی, لہذا آج چونکہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور مجلس بھی اسی مناسبت سے ہو رہی ہے اور جلوس بھی نکلے گا, شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا, چاہتا ہوں کہ آئمہ کی روش کیا رہی ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, کس طریقے سے آئمہ نے اپنے شیعوں کی پرورش کی ہے, آئمہ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ پرورش پائیں, توجہ رکھے گا. اور تا قیامت جتنے بھی شیعہ آنے والے ہیں خصوصاً, ویلا عموماً تو تمام انسانوں کی تربیت در حقیقت ان کے ذمے ہے. اب جو بھی اس درسگاہ میں آنا چاہے آ جائے, دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, بند کسی کے لیے نہیں ہے, دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, جو آنا چاہے آ جائے. اب کوئی سلمان بن جاتا ہے, کوئی بوزر بن جاتا ہے, کوئی مقداد بن جاتا ہے, لہذا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. کوئی خاص کلاس نہیں ہو رہی ہے, خاص لیول کی نہیں, جو آتا چلا جائے گا وہ خود بخود معرفت کے ذریعے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو آئمہ کس طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں, اور موجودہ حالات اس وقت بڑے حساس حالات ہیں پاکستان کے, تو بحیثیت ذمہ دار اور عزا دار اور شیعہ اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہماری ذمہ داری دو چندہ ہو جاتی ہے. دوسرے کچھ کریں یا نہ کریں توجہ رکھے گا. گھر میں چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے, بڑا بھائی بھی ہوتا ہے. کبھی چھوٹا بھائی کوئی کام انجام دیتا ہے, کبھی کوئی بڑا بھائی انجام دیتا ہے, کبھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ سستی کر جاتا ہے, کاہلی کر جاتا ہے, میں کیوں کروں, بڑا کیوں نہیں کرتا. اب بڑا بھائی کیا دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا بھائی کام نہیں کر رہا, وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہے, لیکن کیا کہ یہ کام ادھورا نہ رہ جائے, انکمپلیٹ نہ ہو, وہ آگے بڑھتا ہے اور چھوٹے کے حصے کا کام بھی خود انجام دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شعور کی منزل پر ہے. وہ چھوٹا بھائی شعور کی منزل پہ نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کام کی کیا اہمیت ہے. اس وقت پاکستان جس حساس دور سے گزر رہا ہے, بحیثیت مکتب اہل بیت کے پیروکار, عزادار اور ذمہ دار ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, دوسرے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں, ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا امام چاہ رہا ہے. لہذا آئمہ کس طریقے سے ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے, بس یہ مختصر سی تہمت ہے. اور آخر میں امام سجاد کے خطبات کے کچھ جملے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ شیعوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. دیکھیں شیعہ کا کوئی رنگ نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, کوئی ملک نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, کسی خاص ثقافت سے تعلق نہیں رکھتا. وہ ہر ثقافت سے متعلق ہے, ہر جگہ سے متعلق ہے, کوئی بھی زبان بول سکتا ہے. آئمہ نے اس نظریہ تشیع اور شیعہ رکھنے والے کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں, توجہ رکھیے گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بحار الانوار میں روایت موجود ہے, ان اللہ اختار لنا شیعتن, توجہ رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت باعظمت شیعوں کو چن لیا ہے. اختارا یعنی مختار کر لیا ہے, چن لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے, انتخاب کر لیا ہے, یعنی بہت سے لوگ ہیں لیکن سب کو شیعہ نہیں بنایا, توجہ رکھیے گا, سب کو نہیں بنایا, ان میں سے چن لیا ہے. یہ کیوں چنا ہے؟ ان اللہ اختار لنا شیعتن. اب یہاں پر مولا نے تین صفات بیان کی ہیں حضرت علی, بہت تیزی کے ساتھ میں منزل طے کر رہا ہوں کیونکہ جلوس بھی نکلنا ہے اور مجلس بھی اپنے حساب سے شروع ہوئی ہے, تو جتنا وقت ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ اس میں بغیر کسی تمہیدی اور اضافی گفتگو کے اصل مطلب, روح مطلب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں, آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. میں ایک دفعہ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو تین نشانیاں مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. ان اللہ اختار لنا, سب سے پہلے یہ جملہ, یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے شیعوں کو چنا ہے, توجہ رکھیے گا. عید غدیر کے دن آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, وہ دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ, کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, توجہ رکھے گا. میں شیعوں کی نشانیوں کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. الحمدللہ تمام تعریفیں, جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں, صداوار ہے وہ ذات الہی و واجب الوجود, وہ جس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے, جس کی عبادت اور اطاعت ہم پہ واجب ہے, ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں. کیوں میں کیوں تعریف کروں؟ الذی, وہ اللہ, وہ خدا, وہ رب, وہ خالق, وہ مالک, وہ تربیت کرنے والا, جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب, کہ اس نے ہمیں ولایت علی سے متمسک قرار دیا ہے. توجہ رکھیے گا, ہم خود متمسک نہیں ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی جعل, جعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ, توجہ رکھے گا, الحمدللہ اللہ ہے نا, تو اللہ نے ہمیں علی کی ولایت سے متمسک قرار دیا ہے. تو اب پتہ چلا شیعہ کا مقام کیا ہے. شیعہ خود بخود نہیں بنتا, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. بس ہم حمد کر رہے ہیں, شکر بجا لا رہے ہیں کہ ہمیں اس نے مخصوص کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے کہ متمسک ہو جائے. یہاں پہ مولا کائنات کیا کرے, الحمدللہ الذی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں متمسک قرار دیا ہے. اب مولا کائنات کہہ رہے تین نشانیاں ہیں, ان اللہ اختار لنا شیعتن, ہمارے لیے شیعوں کو چنا ہے. پہلی چیز, یفرحون لفرحنا, وہ ہماری محبت میں خوش ہوتے ہیں. ویحزنون لحزننا, ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ویبذلون اموالہم فینا, اور ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کون؟ مولا کائنات, باب مدینۃ العلم. اب یہ نشانی بیان کریں, نشانی کیا ہوتی ہے عزیزانِ گرامی؟ نشانی کیا ہے؟ نشانی ہمارے یہاں کسی چیز کی علامت کو کہا جاتا ہے, ایڈریس ہے. مثلا کہتے ہیں بھائی آپ کی گھر کا ایڈریس کیا ہے, آج کل تو انگلش اتنی یوز ٹو ہو گئی, ایڈریس کیا ہے. پہلے زمانے پوچھا جاتا تھا آپ کے گھر کی نشانی کیا ہے, یا عربی میں عنوان بھی کہا جاتا, ما ہوا عنوان بیت کا. مثلا آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے, آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے. یہ پتہ جو ہے یہ پتہ علم سے ہے. مثلا کہتے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے, اردو میں کہتے نہیں, کہتے آپ کو پتہ نہیں, یعنی آپ کو علم نہیں ہے. پتہ کیا؟ یعنی جس چیز کا علم حاصل ہوا جائے اسے پتہ کہا جائے. آپ کا پتہ کیا ہے؟ یعنی آپ تک پہنچنے کا علم کیا ہے, یا وہ راستہ کیا ہے, وہ وے کیا ہے, وہ میتھڈ کیا ہے کہ جہاں سے میں آپ کے گھر تک پہنچ جاؤں. دیکھیے بہت ہی نوجوان بچے بھی موجود ہیں, لہٰذا ان سے بہت قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں, لہٰذا بہت زیادہ میں گہری بات نہیں کروں گا, لیکن چاہوں گا کہ بچے جو ہیں وہ بات کو سمجھ سکے. بلکہ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. عربی میں عنوان کا ہے, ما ہوا عنوان بیت کا, آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے, آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے, آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے, علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے. توجہ رکھیے, یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا اردو میں بھی ہمارے یہاں, کہ پتہ کیا ہے, علامت کیا ہے, نشانی کیا. علامت کیا ہوتی ہے؟ علامت علم سے ہے عزیزانِ گرامی, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. علم سے, علم کسے کہا جاتا ہے؟ یہی علم مثلا جو حضرت عباس علمدار کا بہان لگا ہے صحن میں, یہ علم کسی مخصوص چیز کو کہا جاتا ہے, خاص چیز کو کہا جاتا ہے, جو نمایاں ہو اسے کہا جاتا ہے, جو دور سے پہچان میں آ جائے, جو اپنی شناخت خود کروا سکے اسے علم کہا جاتا ہے. علم یعنی کوئی بھی. اب یہ کوئی بھی مثلا امام بارگاہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نام بھی ہو سکتا ہے. مثلا میں کہوں کتاب, خوب ہزاروں کتابیں آپ کے ذہن میں آ جائیں, کیمسٹری کی کتاب, فزکس کی کتاب, میتھمیٹکس کی کتاب, منطق کی کتاب, لاجک کی کتاب, نہ جانے کون سی کتاب. لیکن میں کہوں کتاب ہدایت تو فوراً ذہن میں کیا نام آئے گا؟ قرآن کریم. میں کہوں کتاب علی, کتاب مولا کائنات, کیا ذہن میں آئے گا فوراً؟ کتاب علی سے کیا ذہن میں آئے گا؟ نہج البلاغہ آئے گی. کتاب امام سجاد علیہ السلام فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ ہر کتاب کا تذکرہ نہیں کر رہے مولانا, ہر کتاب کے بارے میں نہیں پوچھ رہے, کون سی کتاب صحیح ہے؟ سجاد یا زبور آل محمد علیہ السلام. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد کا. بس علم کیا ہوتی ہے؟ کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. یہ امام بارگاہ ہے حسین ایرانیان, آپ سے پوچھیں گے امام بارگاہ یہاں پہ کون سا قدیم ہے, وہ سب کو پتا ہے یہاں پہ حسین ایرانیان جو ہے وہ بہت قدیم امام بارگاہ. یہ علم ہے, علم ہے. حضرت عباس کو علم اس لیے کہا جاتا ہے, یہ مشخص ہے, نمایاں ہے. اب مثلا آپ ایک محلے میں رہتے ہیں, وہاں پہ 100 پلاٹ ہیں اس محلے میں, مثلا 100 مکان ہیں, ہر مکان کا پتہ الگ ہوگا. ایک نمبر کا مکان ایک ہوگا, وہ 2 نہیں ہوگا. جو 2 نمبر کا پلاٹ ہوگا وہ 2 نمبر ہوگا, اس کا 3 نہیں ہوگا. جو 3 ہے وہ 4 نہیں ہوگا. جو 4 ہے وہ 5 نہیں ہوگا. جو 5 ہے وہ 10 نہیں ہوگا. جو 10 ہے وہ 50 نہیں ہوگا. جو 50 ہے وہ 100 نہیں ہوگا. یعنی ہر پلاٹ کا رقبہ بھی الگ ہے اور ہر پلاٹ کا نمبر بھی الگ ہے. اس کو کہا جاتا ہے, یعنی یہ علم ہے, یعنی مخصوص ہے. بس نشانی کیسے کہا جاتا ہے؟ مثلا آپ سے پوچھا جائے آپ کون سے پلاٹ میں رہتے ہیں, آپ کون سے مکان میں رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اے کیٹیگری کے 5ویں مکان میں رہتا ہوں, A5 میں رہتا ہوں مثلا میں. اے 5 میں, یعنی آپ A4 میں نہیں رہتے, آپ A3 میں نہیں رہتے, آپ مکان نمبر A5 میں رہتے ہیں. یعنی اب کیا مشخص ہو گیا, واضح ہو گیا, علامت ہو گئی. علامت کیا ہوئی؟ کہ آپ کے گھر کو پہچان لیا جائے گا, آپ کی حقیقت کو جان لیا جائے گا. جس نے آپ کے گھر تک پہنچنا ہے وہ A5 میں پہنچے گا, وہ A3 میں نہیں پہنچے گا, A4 میں نہیں پہنچے گا, چونکہ اسے علم ہو گیا ہے کہ اسے آپ کے گھر تک پہنچنا ہے. پر علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ پہچان کے لیے ہوتی ہے. بس اگر یہاں یہ مرحلہ واضح ہو جائے تو سرکار تو جہاں کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, عنوان و صحیح صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، ایک مومن کی کتاب زندگی کا عنوان اور ٹائٹل حب علی ابن ابی طالب ہوا کرتا ہے۔ عنوان و صحیفۃ المؤمن، مؤمن کی کتاب زندگی کا عنوان، کتاب زندگی کا پتہ علی کی محبت ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی اب کتاب کا ٹائٹل دیکھ کے آپ پتہ چلا لیتے ہیں یہ نوحے کی کتاب ہے، مرسی کی کتاب ہے، مجلس کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کیمسٹری کی کتاب ہے۔ کیمسٹری کی کتاب میں آپ کو فزکس کے لاز نہیں ملیں گے، فزکس کی کتاب میں کیمسٹری کی اکویشن نہیں ملے گی، کیمسٹری کی کتاب میں میتھمیٹکس کے جو ہے وہ سوالات آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہر کتاب کا عنوان الگ ہوتا ہے۔ مومن کی کتاب زندگی کا عنوان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کو پہچاننا ہے تو اس کی زندگی علی علی سے شروع ہوتی ہے، علی علی پہ ختم ہوتی ہے، علی کی محبت سے شروع ہوگی، علی کی اطاعت پہ ختم ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو، اسی لیے کہا یا علی تو ایسا شخص ہے، تو ایسی ہستی ہے، لا یحبک الا مومن، کوئی بھی دنیا میں مومن ہوگا، ایمان ہوگا، وہ یقیناً تجھ سے محبت کرے گا، اور اگر تجھ سے کوئی بغض رکھنے والا ہے وہ سوائے منافق کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عنوان پتہ کیا ہے؟ پتہ یعنی نالج مل گئی آپ کو۔ اب مولا کائنات کہہ رہے ہیں یعنی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یعنی اہل بیت کیسے پرورش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اہل بیت کہہ رہے ہیں شیعوں کو صرف ان کے ظاہری حلیے سے مت پہچانو، شیعوں کی نشانی ہیں، شیعہ مخصوص ہے، شیعہ نظر آتا ہے، شیعہ پہچان میں آتا ہے، شیعہ کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ شیعہ کا در حقیقت جو عمل ہوگا وہ دوسروں سے ممتاز اور مشخص نظر آئے گا۔ شیعہ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر کچھ اعمال و افعال کو انجام دے لے، ہمارا شیعہ در حقیقت خلق من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں یا ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق ہوتے ہیں۔ بس شیعہ وہ ہے کہ جس کے وجود کی سرش جو ہے اہل بیت کی نورانیت رکھی گئی ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا، وہ ہماری محبت میں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ بس اگر خوشی ان کی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر غم ان کا ہے ہمیں غمگین ہونا چاہیے۔ توجہ رکھے گا، لقد عظمت الرضیہ، یہ عظیم ترین مصیبت ہے کہ جس پہ زمین و آسمان رویا، تو ہم بھی گریاں کو نہ ہوتے ہیں، ہم بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی اذا کا ماحول بناتے ہیں، ہم بھی سر و سینہ پیٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کا حکم ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس محبوب سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اگر وہ خوش ہے تو تم خوش ہو، اگر وہ ناراض ہے یا غمگین ہے، ناراض نہیں معذرت چاہتا ہوں، غمگین ہے، تو پھر تمہیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ غمگین ہونا چاہیے۔ یہ دو نشانیاں پیش کی، اور یہیں پر ایک جملہ دے کے گزر رہا ہوں، اگر غم ان کا ہے، توجہ رکھیے گا، بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگر غم ان کا ہے، اگر خوشی ان کی ہے، تو پھر اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کے تحت ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے رسول کے بعد علی سے لینا ہے۔ آج لوگ اپنے عقیدے ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم تاریخ میں آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں، ہم نے کوئی سودا بازی نہیں کی ہے، ہم جنگلوں سے اٹھ کے نہیں آئے ہیں، ہم ثقافتوں سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم نورانی راستوں سے آئے ہیں، ہم علم کے دریچوں سے آئے ہیں، ہم آسمان کی بلندیوں سے آئے ہیں، ہم زمین میں خدا کے امینوں کے پیروکار ہیں، لہذا ہمارا عقیدہ بھی مشخص ہے، ہمارا نظریہ بھی مشخص ہے۔ لہذا کوئی ہم پہ اپنا عقیدہ نہیں، تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ رکھیں، اپنا عقیدہ ہم پہ مت تھوپیں۔ نہیں، یہ کہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جناب ہم اکثریت میں ہیں تو آپ کو ہمارا عقیدہ ماننا پڑے گا۔ لہذا کہا کہ جب خوشی ان کی ہے تو پھر طریقہ بھی ان سے لو، اگر غم ان کا ہے تو غم منانے کا طریقہ بھی ان سے لو۔ دلیل کیا ہے مولانا؟ آپ کیسے بات کہہ رہی ہیں؟ من کنت مولاہ فہاد علی المولا، یہ دلیل ہے میرے پاس کہ اگر کوئی پوچھے کہ مولانا بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر خوشی ان کی تو طریقہ ان سے، غم ان کا تو طریقہ غم ان سے، دلیل کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہاد علی المولا، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول جس جس کا مولا ہے علی اب اس کا مولا ہے، اب رسول جس جس کا مولا ہے علی اس کا مولا ہے، جہاں جہاں رسول مولا رہا، حاکم رہا، سرپرست رہا، قائد رہا، رہنما رہا، پیشوا رہا، گائیڈ رہا، اب وہاں اب رسول کے بعد علی کے قدم نظر آئیں گے، لہذا جو کچھ بھی رسول سے لیا تھا اب رسول کے بعد علی سے لینا ہوگا، بس اگر خوشی علی کی ہے، خوشی اولاد علی کی ہے تو طریقہ بھی علی اور اولاد علی سے لینا ہوگا، اور غم علی اور اولاد علی کا ہے تو طریقہ غم اور عزاداری بھی علی اور اولاد علی سے لینی ہوگی، اپنی مرضی نہیں چلے گی، کیوں اپنی مرضی نہیں چلانی ہے؟ ہمیں علی کا امام نہیں بننا، علی کو اپنا امام بنانا ہے، امام بنانے کا مقصد ہی کہ علی آپ آگے ہم پیچھے، آپ آگے ہم پیچھے، آپ جو کہیں گے ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا۔ اور پھر تیسری نشانی مولانا کائنات نے کیا بیان کی؟ فرمایا کہ یبذلون اموالهم فینا، یہ ہماری محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور صرف مال خرچ نہیں کرتے، جو کچھ بھی ان کی بساط میں، طاقت میں، ہاتھ میں، قدرت میں ہوتا سب سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان، ایک عالم دین تھے کربلا میں، انہوں نے خواب میں دیکھا، اب ممکن ہے کسی کے پاس مال نہ ہو، کہ مال نہیں مولانا کیا کروں، بھائی جو ہے وہ خرچ کر۔ ابھی میں سندھ گیا تھا تو وہاں پہ گاؤں میں، بہت دور افتادہ گاؤں میں، وہاں میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک ٹھیلے والا کھڑا ہے، اور اس نے اپنی بساط کے مطابق سبیل لگائی ہوئی ہے، شربت چلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کے میں رکنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ اکبر، دل چاہیے، دل حسین کے لیے دل چاہیے، دل کو بڑا کیجئے، نیت کا ثواب مولا حسین دے، آپ نیت ابھی سے کیجئے کہ انشاءاللہ سب سے بڑی سبیل میں لگاؤں گا امام حسین کی راہ میں، آپ کو نیت کا ثواب ابھی مل جائے گا، آپ نیت کیجئے کہ میں دنیا کے تمام بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، ابھی آپ کا ثواب مل جائے گا، آپ نیت کیجئے کہ میں دنیا کے تمام ظالموں پہ لعنت بھیجوں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، میں دنیا کے تمام مظلوموں کو حمایت کروں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ نیت کیجئے میں امام زمانہ کے ہاتھوں کو مضبوط کروں گا، آپ کو ان کے ناصر ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ دل بڑا کرے نا، کم سے کم دعا میں تو دل بڑا ہونا چاہیے نا، اب ہم دعا میں بھی دل بڑا نہیں کر رہے ہوتے، اگر میں کہوں کہ بس کوئی دعا کریں تو وہ ایک معذرت کے تحت پھسپھسی سی الہی آمین ہوتی ہے، جس کو میں اکثر کہا کہتا ہوں کہ جناب یہ الہی آمین تو چھ سو اوپر نہیں جائے گی، آسمان تک کہاں تک جائے گی، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ عالم نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں، اب مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، ضروری کہ مال خرچ جو تمہارے پاس ہے خرچ کرو، کہ ایک نوجوان باب القبلہ سے امام حسین کے حرم میں آیا اور زری کے سامنے جو صحن مجا کے کھڑا ہو گیا، اس نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عالم کہہ رہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین باہر تشریف لائے، مسکرائے اور اس نوجوان کے سلام کا جواب دیا۔ نوجوان بچوں کے لیے ایک بہت سبق آموز حقیقی واقعہ عرض کر کے جا رہا، خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے نا، میں بہت تیزی سے منزل طے کروں اس لیے کہ مجھے آگے پہنچنا ہے۔ تو عزیزان کرام کیا ہوا کہ اب یہ عالم پریشان کہ امام حسین اس کس سے اقبال کے لیے آئے، مسکرا کے جواب دے رہے، اب یہ خواب سے اٹھے، انہوں نے کہا یہ سچا خواب ہے، دوڑے دوڑے امام حسین کے حرم پہنچے اور بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ کیا واقعہ رونا میں ہونے والا ہے۔ بات ہے خرچ کرنے کی، مال ضروری نہیں، مال تمہارا جو ہے وہ خرچ کرو، جو نعمت اللہ نے دی ہے تمہیں خرچ کرو، جو طاقت اللہ نے دی ہے تمہیں خرچ کرو۔ اب یہ بیٹھ گئے، دیکھا کہ نوجوان آیا اور پہچان گئی وہی نوجوان جس کو میں نے خواب میں دیکھا، جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ آیا نوجوان اور زری کے سامنے جو باہر حال ہے میں جا کے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکا کر امام کو سلام عرض کیا۔ اب کہہ رہے میں نے امام کو آتے نہیں دیکھا، لیکن اس کے اشارے سے، اس کی مسکراہٹ سے، اس کے سر ہلانے سے، یا جیسے ہوتا ہے نا ہاتھ رکھ کے اس طرح کرتے ہیں ہم، اس طرح کرنے سے میں سمجھ گیا امام حسین آ رہا ہے۔ خواب میں دیکھ چکا ہے لیکن اب جو لائیو دیکھ رہا ہے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ گیا کہ امام نے آ کر اس کو جواب دیا، یہ بھی مسکرانے لگا۔ اس کے بعد یہ جب جانے لگا تھا عالم دین جو تھے اس کے پیچھے پیچھے آئے. توجہ رکھے گا نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا صلہ دیتی ہے انسان کو. کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام حسین تمہارے استقبال کے لیے آئے, تم نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ یہ سمجھ گیا یہ اہل راز ہے, اس کو پتہ ہے. اس نے کہا کہ میرے والدین تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے, میں دونوں کو ایک سواری پہ نہیں لا سکتا تھا کیونکہ ہماری سواری کمزور ہو گئی تھی, جو بھی اس کے بعد جانور تھا کمزور ہو گیا تھا, ایک وقت میں ایک ہی کو بٹھا سکتا تھا. تو میں ہر ہفتے کبھی ماں کو لے کے آتا ہوں کبھی باپ کو لے کے آتا ہوں. تو اس دفعہ میں اپنے باپ کو تیار کر رہا تھا کہ میں آپ کو تیار مسن کر کے حرم لے جاؤں امام حسین کی زیارت کے لیے. اب یہ تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر کربلا سے باہر رہتا تھا. اب کیا ہوا, یہ باپ کو تیار کر رہا ہے, نہرا رہا ہے, دھلا رہا ہے, کپڑے بدلا رہا ہے, ماں جو ہے رو رہی تھی. یہ ماں کے پاس گیا, ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھو نوجوانوں, یہ میری وصیت ہے. ماں کے آنسوؤں کو پوچھنا, کبھی تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. کیا ہوا, اس نے کہا والدہ کرم آپ کیوں رو رہی ہیں, ماں کیوں رو رہی ہے تو؟ کہا کہ بیٹا میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی امام حسین کے حرم کے لیے جاؤں. تو کہا کہ ماں آج تو تیری باری نہیں ہے, آج تو باپ کی باری, بابا کی باری ہے اگلے ہفتے. کہا کہ بیٹا اگلے ہفتہ کس نے دیکھا ہے, پتہ نہیں زندہ رہوں یا مر جاؤں. توجہ کیجئے, جب ماں رونے لگی نا بیٹے سے برداشت نہیں ہوا, بیٹے سے برداشت نہیں ہوا. کیا کہا کہ ماں باپ کو سواری پہ لے جاؤں گا, تجھے اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں 4-5 کلومیٹر کا سفر میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا, تھک جاتا تھا بیٹھ جاتا تھا, اور جب میں حرم پہنچا تو میرا آقا میرا مولا حسین میرے استقبال کے لیے مجھے سلام کا جواب دینے آیا تھا. یہ ہے ماں باپ کی خدمت. توجہ رکھیے گا, اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم صاحب کردار بنیں. صرف کالے کپڑے پہننے سے شیعہ نہیں ہوتا, کالے کپڑے پہننا عشق کی منزل ہے کہ مولا میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے عشق میں کالا لباس پہن رہا ہوں, میں تجھ سے منسوب ہو رہا ہوں, میں تیری راہ پہ چل رہا ہوں, میں تیرے غم میں خود کو غمگین کر رہا ہوں. یہ عشق کی عرفان کی اعلیٰ ترین منزل ہے عزیزانی کے رب. لہذا اہل بیت چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں تیار کریں کہ ہمارا کردار دنیا کے سامنے آ جائے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. لہذا آج ہم جس حساس دور سے گزر رہے ہیں, ضرورت اس امر کی کہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے سامنے مجسم کریں. آج ہمارا پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ استدلال, دلیل, برہان, آرگیومنٹ کے ذریعے سے اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچائیں. آپ حق پہ صحیح, سامنے والا نہیں مان رہا, لیکن اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تبرک گالی نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. تبرک در حقیقت بقول ہمارے ایک استاد کے حوض علم کے ہوں گے, تبرک جلانے کا نام نہیں ہے, تبرک اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا نام ہے. کہ جب تم آل ابو سفیان و آل زیاد و آل مروان و بنو امیہ پر لعنت کرو گے, قاتلان حسین پہ لعنت کرو گے, تو کیا ہوگا؟ تم ان کے عمل سے بچو گے, تمہارا کردار ان کے کردار سے دور نظر آئے گا, تو تم خود بخود حسین کے قریب ہو کر جہنم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. دلیل سے بات کریں, پیار سے بات کریں, اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ نوجوان بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں. زبردستی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا یہ کوئی حل نہیں ہے. اہل بیت نے اس کی نفی کی ہے. جذباتیت اپنی جگہ, احساسات, فیلنگس اپنی جگہ, لیکن ہر جگہ جذبات دکھانا عقل مندی نہیں ہوتی. وَإِلَا آپ حضرت عباس سے بڑھ کر کسی کے جذبات تھے؟ لیکن نہیں, ان کے جذبات ان کی عقل کے تابع تھے, ان کے جذبات اپنے امام وقت یعنی امام حسین کے تابع تھے. لہذا جو امام کہے گا عباس ویسا کرے گا, اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سوشل میڈیا پر ایک تہذیبی زبان کو استعمال کرے. آپ نے دیکھا کس طرح لوگ روڈوں پر آ کر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں, قائد اعظم کی یوم پیدائش پر آ کر قائد اعظم کے مدار کے سامنے بانی پاکستان اور ان کی اولادوں کو کافر قرار دیا جائے. آخر ریاست کہاں سو رہی ہے؟ حکومت کہاں سو رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ کہاں سو رہے ہیں؟ گورنر کہاں سو رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کس شدت پسندی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ قسم خدا کی اتنی تبلیغات کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کی جاتا ہے، جب یہ ہزاروں کے افراد کو جمع کر لے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، قسم خدا کی، قسم خدا کی ہم ایک نعرہ یا حسین کا لگائیں گے اور پورا کراچی امٹ کر سڑکوں پر آ جائے گا۔ لیکن ہم بڑے بھائی کی طرح عمل کر رہے ہیں، جو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی مثال دے، اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم کریں گے۔ ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم افتراق و تفریق نہیں چاہتے، ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم تہذیبی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہمارے علماء کی توہین کی گئی، پھر ہمارے علماء کا جواب بھی آپ نے دیکھا۔ یہ ہے تہذیبی زبان، یہ ہے تہذیب، یہ جو اپنے نظریے کی تائید کرتی ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو علماء کے خلاف، مکتب کے خلاف در حقیقت آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدگوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، در حقیقت برے الفاظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کی ترجمانی کریں۔ لیکن ہم اور ہمارے علماء اور ہمارا مکتب مکتب علی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مل کے درود و عظمت محمد و آل محمد۔ ہاں، جو کچھ بھی ہمارے علماء فقہاء نے کہا ہے وہ ہماری مد نظر ہے، اور اس کو اسلام آباد کی کانفرنس میں بھی ابھی علماء ذاکری نے بیان کیا، پاکستان کراچی میں بھی، بوجانی حال میں بھی، وہاں بھی ہمارے علماء نے اور ذاکری نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، احترام واجب نہیں ہے، لفظ توہین حرام ہے، تو توہین کرنا اور ہے اور احترام کرنا اور ہے، توجہ رکھے گا۔ اب یہ موقع نہیں کہ میں اس کی اس باریکی کو سمجھاؤں، لیکن کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی، آئی کیو سے تعلق رکھتی ہیں۔ توہین حرام ہے، ٹھیک ہے آپ نہ کہیں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو صحابی کا ٹائٹل دے کر، دشمن اہل بیت کو صحابی کا ٹائٹل دے کر آپ کہیں جناب اس کو بھی قبول کر لے، اس کو بھی قبول کر لے، نہیں۔ جو آئمہ کی تعلیمات ہیں اس سے ہم ایک انچ پیٹے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک جو صحابیت کا معیار ہے وہ اجمعین نہیں ہیں، واضح طور پر تشیعوں کے ہاں رضی اللہ عنہم اجمعین معیار نہیں ہیں، ہمارے یہاں رضی اللہ عنہم المنتجبین ہیں، جو منتجب ہیں، جو رسول کی رسالت پر بھی قائم رہے اور علی کی ولایت پر بھی قائم رہے۔ لہذا ہم اجمعین کے قائل نہیں، یہ واضح ہے، اور پھر اس میں تاریخی شواہد موجود ہے، میں اس سے زیادہ اس بحث کو نہیں کھولوں گا۔ یہ فقہی اختلاف ہے، لیکن کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی ایسا نازیبا لفظ، کلمہ، یا کوئی بات آپ کی زبان سے، مجلس سے، نوحز مرثیے سے، سلام سے نہ نکلے، آپ کے نعروں سے، آپ کے شعار سے، آپ کے ماتم سے نہ نکلے، کیونکہ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں کہا یہ جائے گا یہ جعفر صادق کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو آئمہ چاہتے ہیں دلیل سے بات کرو۔ اب آپ دیکھیے، میں صرف بہت تیزی کے ساتھ، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کو آگے منزل تک لے جاؤں۔ یہ دلیل سے جو بات کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دربار یزید ہے، دربار یزید ہے، سامنے کون؟ یزید ملعون لعنت اللہ علیہ، قاتل حسین، کہ جس کو آج کلین چٹ دی جا رہی ہے، جس کو آج بچایا جا رہا ہے۔ اچھا، تعجب ہے مجھے اہل سنت علماء پر، خطبہ پر، ان کے ذاکرین پر، ان کے واعظین پر، ان کے نعت خانوں پر، ان کے ثنا خانوں پر، ایک عرصے آپ نے حسین کی غلامی کی ہے۔ البتہ یہاں پہ ضروری ہے اس بات کو کہ آج ناسبیت اور تکفیریت اہل سنت میں گھس چکی ہے، سعودی ریال اپنی جھنکار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، جیبوں میں، زبانوں میں ان کی تاثیر نظر آ رہی ہے۔ آج جو در حقیقت اہل سنت جو ایک عرصے تک حسین کی غلامی کرتے رہے، آج جو تکفیری زبان بول رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ کہیں اور سے ان کی ڈور ہل رہی ہیں۔ تو میں کہوں گا یہ آپ در حقیقت شیعوں کے بغض میں آ کر کیوں اپنا عقیدہ اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را اپنی سنیت پہ قائم رہیے، اپنی بریلویت پہ قائم رہیے، اپنی دیوبندیت پہ قائم رہیے، اپنی اہل حدیثیت پہ قائم رہیے، آپ کا جو مکتب، جو نظریہ، جو آئیڈیالوجی، اس پہ قائم رہیے۔ لیکن اہل بیت پہ سودا بادی تو ممکن نہیں ہے، اہل بیت تو وہ ہیں جن کے لیے امام شافعی نے کہا کہ اہل بیت رسول اللہ آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا. کون امام شافعی؟ اہل سنت کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. عزیزان کرام، کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اے آل محمد، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے جو نماز میں درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز قبول نہیں ہوتی. نماز جو دین کا ستون ہے، دین کا چہرہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول کی، مومن کے معراج ہے. اگر آل محمد کو وہاں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، توجہ رکھے گا، نماز کے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اس میں آل کا آل کے ساتھ اصحاب کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، یعنی آل پہ درود بھیجا جا رہا ہے. لہذا آپ اپنی سنیت پر، اپنی بریلویت پر، اپنی دیوبندیت پر قائم رہیے. آل محمد در حقیقت ان سے ٹکرانا کہیں گے عقل مندی نہیں ہے. تو اہل بیت نے کیا چاہا؟ امام سجاد یزید کے سامنے موجود ہیں، قاتل حسین ہے، بیویوں کو ننگے سر لے کر آیا ہے، اسی کے حکم میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب امام سجاد کا عمل دیکھیے. میں یہاں پہ ایک شاہد کے طور پہ، ایک مثال ایگزامپل کے طور پہ امام سجاد کا خطبہ نقل کرنا چاہتا ہوں، اور نوجوان بچوں سے ہاتھ جوڑ کے ممبر سے کہوں گا، ایک خادم ہونے کے ناطے خطبہ فدق، خطبہ غدیر، خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، خطبہ امام سجاد دربار شام و بادار شام و کوفے میں ان کا مطالعہ کیجئے، ان کا ترجمہ پڑھیے، نہج البلاغہ اٹھائیے، ترجمہ پڑھیے. آج چوتھے امام کی شہادت ہے، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے امام کی دعاؤں کو مطالعہ کیا ہے. حیف ہے کہ حسین حسین کریں، سجاد سجاد کہیں، لیکن یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے امام نے کہا کیا ہے، یہ کیسی محبت ہے. ان خطبوں کو مطالعہ کریں. اس خطبے میں امام سجاد کیسے گفتگو شروع کرتے ہیں؟ دلیل سے، استدلال سے، برہان سے، آرگیومنٹ سے، مدلل انداز سے. کہیں کوئی توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، نازیب کلمات نہیں ہیں. امام سجاد امام وقت ہے، سامنے قاتل حسین ہے. توجہ رکھے گا، امام سجاد نے قاتل پہ لعنت بھیجی، لیکن اس موقع پہ نہیں، کسی اور موقع پر، لیکن جو لعنت بھیجی اس کا انداز مختلف ہے. توجہ رکھے گا، لہٰذا میں یہ اس نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں، کس طرح تربیت کی ہے. امام سجاد یزید کے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ جب دربار میں لایا گیا ہے تو کہا کہ اس کو بھی خطاب کرنے دو. یزید نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے آل محمد کیسی ہستیاں ہیں، یہ جب تک آل ابی سفیان کو رسوا نہیں کریں گے یہ ممبر سے نہیں آئیں گے نیچے. لوگوں نے کہا یہ ویسے بیچارہ، امام سجاد بیمار تھے، یہ بیمار ہو رہا ہے، یہ کیا کرے گا، اس سے کیا ہو سکے گا. بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ اس کو جانے دو. اس نے کہا بیٹا تم نہیں سمجھتے ہو یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ کیا مثلا انقلاب لے کے آئے گا. غرض یہ کہ امام سجاد نے جو ہے یزید سے کہا تم نے وعدہ کیا تھا مجھے ممبر پہ جانے دے، اور یہ کہہ کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ گئے، اور وہاں جا کر آپ نے بسم اللہ اور حمد الہی کے بعد جو خطبہ پڑھا اس کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیں جو مکتب ہے امام اس کی نشاندہی کر رہا ہے، میں کس مکتب کا ماننے والا ہوں، میں کہاں سے تربیت یافتہ ہوں. امام کہتے ہیں کہ حمد و ثنا کے بعد امام نے کہا ایھا الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں اللہ نے، کسی اور کو عطا نہیں کی ہیں، اور سات چیزوں سے ہمیں فضیلت دی ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے. جو چیز ہمیں عطا کی ہے اس میں علم ہے، حلم ہے، فیاضی اور سخاوت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو لوگوں کے جسموں پہ حکومت کر رہا ہے، ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ ہم میں نبی اکرم ہیں، ہم میں صدیق اکبر ہیں مولا کائنات، ہم میں جعفر طیار ہیں، ہم میں اسد اللہ ہیں، اور در حقیقت رسول اللہ کے اسد یعنی حضرت حمزہ علیہ السلام ہیں، اور ہم میں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے کہ جس پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے یزید نے کہا تھا یہ باغی ہیں، یہ بغاوت کرنے والے ہیں، یہ شورش کرنے والے ہیں، یہ حکومت کے خلاف سر اٹھانے والے ہیں، یہ کہہ کر لایا تھا اور ان کا چہرہ اور ان کا کردار اس طرح پیش کیا تھا، امام سجاد نے آتے ہی پہلے جملے میں سب پر پانی پھیر دیا۔ دلیل، برہان، استدلال، مکتب، یہ ہے امام سجاد کا جہاد کہ جو کچھ بھی اس سفر میں اور اس سے پہلے کربلا، سے پہلے کربلا کے بعد یزید نے کیا تھا، امام سجاد سب کچھ پھیر دیا کہ تم جس کو باغی کہہ رہے ہو وہ کون ہیں؟ وہ آل محمد ہیں۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ جانتے تھے لیکن مال کے چکر میں سب خاموش تھے، جیسے آج مال بانٹا جا رہا ہے، سب نعرے لگا رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں، خدا را ہوش کے نہ کھولو۔ من عرفنی فقد عرفنی، ولم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ ایوہ الناس انا ابن مکہ و منا، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وہاں سے جہاں سے توحید کا پیغام شروع ہوا، جہاں سے قرآن کا پیغام شروع ہوا، جہاں سے نماز و آذان و اقامت کا پیغام شروع ہوا، جہاں سے وضو و طہارت و نجاست کا پیغام شروع ہوا، جہاں سے پردے کا، سماجیات کا، اخلاقیات کا، سیاسیات کا، اجتماعیت کا پیغام شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ کون لے کے آیا؟ کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو زمزم و صفا کا بیٹا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے در حقیقت اپنی رداؤں سے رکن کو اپنی جگہ رکھا ہے۔ رسول اللہ کا وہ واقعہ جس میں آپ اپنی ردا سے حجر اسود کو اپنی جگہ قرار دیتے ہیں۔ اس طرح امام سجاد اپنے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے بہترین لباس پہنا، وہ ہوں جس نے طواف کیا، جس نے سعی کی، میں وہ ہوں جس نے حج کیا اور تلبیہ کیا، میں وہ ہوں کہ جس کو براق پر ہوا میں خدا اپنے پاس لے گیا۔ یعنی اپنا حسب نسب بتا رہے ہیں میں کون ہوں۔ یزید تو اپنے حسب نسب پر فخر کرے گا، یہ ہے دلیل، یہ ہے برہان امام سجاد کا، یہ ہے جہاد۔ میری نوجوانوں سے درخواست ہے، آپ یوٹیوب پر ہوں، آپ سوشل میڈیا پر ہوں، اخلاق و کردار، امام سجاد فضائل بیان کر رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے۔ اہل بیت کے فضائل کو نشر دیں، اہل بیت کے فضائل کو پھیلائیں، اہل بیت کی عظمتوں کو پھیلائیں، اہل بیت کا مقام پھیلائیں، اہل بیت کے کلام کو پھیلائیں۔ اہل بیت کا کلام نور ہے، اور نور کے سامنے کبھی اندھیرے ٹکا نہیں کرتے، ابھی نہیں ٹکا کرتے۔ اب امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ ہوں جسے براق پہ لے جایا گیا، میں وہ ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، میں وہ ہوں جسے جبرائیل جو ہے سدر منتہا لے کے گئے، اور ایک ایک کر کے امام سجاد نے بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اب اپنے دادا علی کے فضائل بیان کریں۔ اللہ اکبر، کیا ممبر ہوگا وہ، کیا مجمع ہوگا وہ، جہاں 40 سالوں تک علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا، 40 سالوں تک، 4 دہائیوں تک علی مرتضیٰ پہ سب و شتم کیا جاتا رہا۔ اصل لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے صحابہ نجوم و ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو بقول آپ کے کہ آپ جن صاحب نے گالیوں کا آغاز کروایا تھا، جن حضرت نے، آپ ان کی روش کو اپنا لیجئے، کیا آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ تھوڑی سی عقل بھی تو استعمال کریں نا، تھوڑی سی فکر بھی تو استعمال کریں نا۔ یہ کھوپڑی اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں دی، اس میں عقل نام کی کوئی چیز ڈالی ہے کہ سوچو۔ لہذا اب تصور کیجئے کہ وہ شام جو ہے مولا کائنات کے فضائل میں پردہ ڈالا گیا، اب امام سجاد کس طریقے سے اپنے دادا علی کے فضائل بیان کریں۔ افسوس کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تمام فضائل پڑھوں، لیکن میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے جائیں اس کا خطبے کا ترجمہ پڑھیں کہ امام سجاد نے کیا بیان کیا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو 2 تلواروں سے لڑا، جو 2 نیزوں سے لڑا، جس نے 2 ہجرتیں کی، جس نے 2 بیعتیں کی، جو بدر حنین میں قاتل ہے مشرکوں کا، ظالموں کا، جابروں کا، جس نے 1 لمحے کے لیے اللہ کے سامنے نے کفر اختیار نہیں کیا، 1 لمحے، ولم یکفر طرفت عین ابدا، 1 لمحے کے لیے علی نے۔ اس لیے ہمارے برادران اہل سنت کیا کہتے ہیں، علی کرم اللہ وجہہ الشریف، یعنی علی کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا ہے، عزت دی ہے، بلندی دی ہے، رفعت دی ہے، بزرگی دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ اس لیے کرم اللہ وجہ. امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس خاندان سے ہوں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی در حقیقت, اب پانی پھیر دیا امام نے, یہ ہے ڈائیلاگ, یہ ہے مذاکرات, معذرت مذاکرات نہیں, یہ ہیں مکالمات, مکالمے کی زبان لے کر آؤ. حق بات تمہارے پاس ہے, دلیل تمہارے پاس ہے, قرآن تمہارے پاس ہے, وہ روایات جو خود اہل سنت کی کتابوں میں آپ وہ لے کر آئیے, خود بہت سامنے والا خاموش ہو جائے گا, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن دکھائیے, حدیث دکھائیے, صحیح ستہ دکھائیے, خاموش ہو جائیے خود بہت. اور جتنا جتنا مسائل آگے بڑھ رہے ہیں, یہ شعور بڑھ رہا ہے, یہ امام زمانہ کے آنے کی نشانی ہے شعور بڑھنے کی. لیکن یاد رکھیے گا, جتنا شعور بڑھے گا اتنی قربانی بھی دینی ہوگی. حساسیت اور نزاکت وقت کو سمجھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. ہم پاکستان ہم نے بنایا, ہمیں سے بچائیں گے, اور ہم اپنے برادران اہل سنت کو پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں خدا را تکفیری نہ بنیے, ناصبی نہ بنیے. سعودی ریالوں کی جھنکار زیادہ نہیں ہے, یہ سعودی شہزادوں کی جنگ بہت جلد نابود ہو جائے گی, اور بہت جلد انشاءاللہ یمن کے ہاتھوں تو ان کا جنازہ نکلے گا. لہذا اپنی سنیت کو مت کھوئیے, اپنی دیوبندیوں کو مت کھوئیے, اپنی بریلویت کا سودا مت کیجیے. آئیے اہل بیت کے نام پر واعتصموا بحبل اللہ پہ جمع ہو جائیے, جو قرآن بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ مولا کے چند جملے فضائل کے اسی پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. بایع البایتین وقاتل بدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفت عین. انا ابن صالح المؤمنین, میں وہ ہوں جو مومنوں کا صالح ہے, مومنوں میں نیک ہے, مومنوں عظیم ہے, یعنی مولا کائنات. وہ وارث النبیین, نبیوں کا وارث ہے, صرف خاتم النبیین کا وارث نہیں ہے, تمام انبیاء کا وارث کون؟ علی مرتضیٰ. وقامع الملحدین, ملحدوں کی بیخ کنی کرنے والا, ان کے نظریے کو, ان کے مکتب کو, ان کی آئیڈیالوجی کو جڑوں سے اکھاڑنے والا کون؟ علی ابن ابی طالب. ویعصوب الدین, یعصوب المسلمین, اور مسلمین کا رہنما اور رہنما اور رہبر کون؟ علی مرتضیٰ. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ نور المجاہدین, اور مجاہدوں کا نور. وزین العابدین, اور عابدوں کی زینت. و تاج البکائین, اور خدا کی راہ میں خوف خدا سے بکا کرنے والوں کے سر کا تاج. و اصبر الصابرین, اور صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا. و افضل القائمین, جو خدا کی راہ میں شب زندہ داری اور رات کو قیام کرنے والا ہے. من آل یاسین رسول رب العالمین, جو رسول رب العالمین کی آل یاسین میں سے علی مرتضیٰ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. انا ابن المعید جبرائیل, میں اس کا بیٹا ہوں جبرائیل نے جس کی تائید کی. المنصور بے میکائیل, اور میکائیل نے اس کی نصرت کی. یہاں تک کہ امام نے جب بیان کرنا شروع کیا, اس کے بعد امام نے کہا من العرب سیدہا, جو عرب میں سید و سردار ہے. وہ من الوغا لیثہا, جو جنگلوں میں شیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. وہ وارث المشعرین, وہ ابو السبطین, یعنی رسول کے دو نواسوں کا والد. الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب. آخر میں امام نے کہا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے جد اپنے دادا علی مرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں. وذاکا, یہ جتنی صفات میں نے بیان کی ہیں, یہ اشارہ ہے علی ابن ابی طالب. یہ سننا تھا کہ لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. انا ابن فاطمہ, میں اس کا بیٹا ہوں جسے فاطمہ زہرا بنت محمد کہا جاتا ہے. بس یہ جملے تھے امام سجاد کے, اور لوگوں نے گریا کرنا شروع کر دیا. حقیقت کل کسان, ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کون ہے؟ یزید, انقلاب بپا ہو گیا. اسی وقت مؤذن کو حکم دیا بے وقت اذان کہے. اس نے کہا اشہد اللہ اکبر. امام نے کہا میں بھی کہتا ہوں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اب اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام نے کہا میرا رواں رواں, میرا انگ انگ, میرا جوڑ جوڑ, میرا ظاہر و باطن سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک دفعہ یزید کی طرف رخ کیا, کہا یزید بتا کہ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں. دلیل دیکھیں, یہ الفاظ کی ذوالفقار سے سید سجاد نے یزید یک کو فنا کر دیا. یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو دعویٰ کرے تیرے جد ہیں, جھوٹ بولتا ہے اور کہے کہ میرے جد ہیں, تو بتا کہ رسول کی آل کو اس طرح کیوں قیدی بنا کے لایا. اس طریقے سے سید سجاد نے دلیل کے ذریعے سے, ڈائلاگ کے ذریعے سے, خطبے کے ذریعے سے حق کا حق باطل کا باطل کر دیا. آج سید سجاد کے مسائل شریعت داؤد پر آ رہا ہے. حق یہ ہے کہ امام کے لیے گریہ کیا جائے, حق یہ ہے کہ امام کے لیے آنسو بہائے جائے, حق یہ ہے کہ 40 سال گریہ کیا امام سجاد نے. امام سجاد کو جتنا وقت ملا آنے کے بعد بھی, مدینہ آنے کے بعد بھی امام سجاد کے سامنے مسائل تھے, مشکلات تھیں, کرفیو تھا, پابندیاں تھیں, آزادی نہیں تھی. امام نے کیسے جہاد کیا؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد, صلوات کے ذریعے سے جہاد کیا ہے, دعا کے ذریعے سے جہاد کیا ہے, ہمیں دعا کا ادب بتایا ہے. غلاموں کو خریدتے تھے, تربیت کرتے تھے, آزاد کرتے تھے, امام نے جہاد کیا ہے. شاگردوں کی تربیت کرتے تھے, جہاد کیا ہے. اس طریقے سے جہاد کیا امام نے. اور پھر سب سے بڑا جہاد 40 سال امام حسین پر ان کے مصائب پہ گریہ کیا. ایسے گریہ کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے. راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک گھر سے نالے سے کچھ پانی ٹپک رہا ہے. وہ تھوڑی دیر ٹپکا, پھر رک گیا, پھر تھوڑی دیر پھر اس نے بہنا شروع کیا, پھر رک گیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا پانی کیسا ہے, پاک ہے, نجیس ہے, کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا مولا امام سجاد وضو کر رہا ہے تو گریہ کر رہا ہے. خوف خدا سے یہ گریہ, جب پانی آتا ہے تو امام گریہ کرتے تھے کربلا کو یاد. اس طریقے سے امام سجاد, پانی لایا جاتا امام گریہ کرتے, کھانا لایا جاتا امام گریہ کرتے, بستر لگایا جاتا امام گریہ کرتے. امام سجاد کے مسائل بڑے عجیب ہیں. عزتدار امام حسن ایک دفعہ شہید ہوئے, علی اکبر ایک دفعہ شہید ہوئے, اونا محمد ایک دفعہ شہید ہوئے, مولا عباس کی شہادت ایک دفعہ ہوئی ہے. لیکن جو قدم قدم, منزل منزل, بازار بازار شہید ہوتا تھا, وہ سید سجاد تھا. اللہ اکبر. بہت بڑا دل چاہیے. ایک بجائے کسی نے پوچھا مولا آپ کب تک روئیں گے؟ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. مولا سے پوچھا کب تک گریہ کریں گے؟ مولا نے تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں کہ وہ یغضب عیناہ, کہ فراق یوسف میں یعقوب کی آنکھیں رونے سے سفید ہو گئی تھی. تو جس کے 72 ایک دن میں قتل کر دیے جائیں, اللہ اکبر, وہ گریہ کیوں نہ کرے؟ اس نے کہا مولا کیا شہادت آپ کی میراث نہیں ہے؟ امام نے کہا لیکن تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہماری میراث ہے, جمع مردی سے لڑنا ہماری میراث ہے. لیکن یہ بتا ماؤں بہنوں کے ساتھ کھلے سر ہوں بازار میں جانا, کیا یہ بھی آل محمد کے لیے؟ یہ ہے امام سجاد, اللہ اکبر. بس عزتدارو امام سجاد اس طریقے سے جہاد کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام سجاد ایک دفعہ بازار میں آئے تو قصاب کو دیکھا, پتہ چلا امام آ رہے ہیں, اپنے جو گوشت ہوتے تھے کپڑا ڈال دیتے تھے. امام پوچھتے تھے یہ بتاؤ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو شرمانا نہیں, بلند آواز سے گریہ کرنا تو کرنا. خدا کی رحمت, امام کی دعا ہے خدا ان آوازوں پر رحمت نادل کرے جو ہمارے جد حسین کے گریے میں بلند ہوتی ہے. اللہم ارحم تلک سرخط اللتی, اے خدا ان آوازوں پر جو حسین کی محبت میں, آل محمد کی محبت میں بلند ہوتی گریے میں. مولا نے کہا کہ کیا تم ان کو پانی پلاتے ہو؟ نے کہا مولا یہ بے زبان ہیں, بے زبان ہیں, ہم ان کو اس وقت تک پانی پلاتے رہتے ہیں جب تک یہ خود اپنا منہ نہ ہٹا دیں. ذرے آپ نہیں ہٹاتے, ایک دفعہ کربلا کا رخ کرتے, کہتے ہائے بابا, ارے مسلمان جانوروں کو پانی پلائے مگر زہرا کا بیٹا ساقی کوثر کا نوازا 3 دن کا بھوکا. آج رکم اللہ امام سجاد کے مسائل بہت عجیب ہیں. عزتداروں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں, بس وقت پورا ہو گیا, تابوت بھی برآمد, جب میں اشارہ کروں گا تابوت بھی آ جائے گا. عزتداروں امام سجاد دیکھیے, جب ہوتا ہے نا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ اس کے جنازے کو تیار کیا جاتا ہے, کفن میں لپیٹا جاتا ہے, قبر میں اتارا جاتا ہے, اور مستحب بندے کفن کھول دیے جائیں تاکہ
انسان دیدار کر سکے. سید سجاد کی مظلومیت کا کیا عالم ہے؟ ارے کفن کہاں ملا سید سجاد کے بابا کو؟
کفن کہاں ملا کہ جو بندے کفن کھول دے؟ ارے حسین کا سر کہاں تھا؟ ارے وہ تو نوک نیزہ پر کوفے میں تھا. کیا آخری دیدار کرتے. اس کے بعد روایات میں ہیں جب دفن کر چکے تو ایک دفعہ ترائی کی طرف گئے ہیں. اللہ اکبر, یہ بڑا عجیب لمحہ ہے. اور بڑی دیر لگائی ہے, بڑی دیر لگائی ہے سید سجاد نے لاش عباس کو دفنانے میں. ارے جو حسین کے لاشے کا حال تھا نا, وہی عباس کے لاشے کا حال تھا. قتل ہوئی اربا اربا, ارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. بڑی دیر لگی سید سجاد کو. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے قبر حضرت عباس کی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی, میں ایک مزدور کے ساتھ سرداب شریف میں اترا. ایک دفعہ وہ مزدور کہتا ہے علامہ یہ بتائیے, میں نے سنا ہے قبر بنی ہاشم بڑے قد و کاٹ کے مالک تھے, یہ چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے؟ علامہ نے اپنا ماما پھینک دیا, دار و قطار رونے لگے. ارے تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے جب میرا عباس عزیز زمین پہ آیا تھا نا, ارے چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا تھا. کوئی کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے, کوئی کہتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے, کوئی کہتا تھا یہ حسین کی کمر کی طاقت ہے. قتل حربا حربا, ارے زندگی میں جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ارے سید سجاد کو بہت وقت لگا چچا, آگے ایک دفعہ دل کا نوحہ بڑا ہوگا. چچا مدینے سے لے کر آنا ماؤں بہنوں کو محملوں میں پردوں میں آپ کا کام تھا. ارے گیارہ محرم کو کھلے عام, ارے شرابیوں زانیوں کے مجمع میں لے جانا. اجرکم اللہ, بس عزادارو میرا مولا گریا کرتا رہا. آخری وقت آ پہنچا, ایک دفعہ وصیت فرمائی, امام باقر کو بلائے. عزادارو عزادارو عجیب منزل آ گئی. امام نے کہا ہے محمد باقر ہمیں زمین پہ لٹا دو. امام محمد باقر نے کہا بابا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, آپ کا جسم بہت نہیں وہ کمزور ہو گیا ہے, آپ جس زمین کی سختی برداشت نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں بیٹا ہمیں لٹا دو. ایک دری اور چادر بچھائی گئی پہلے امام کے جسم کو اٹھایا. امام نے کہا نہیں, پہلے دری بھی ہٹا دو چادر بھی ہٹا دو, میں چاہتا ہوں اس عالم میں جان دوں کہ میں زمین پہ لیٹا ہوں. ارے مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے, ارے جب اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو میں نے قبر میں اتارا. اجرکم اللہ, بس ادا دارو ہاں سید سجاد کا ماتم ہے, ہاں میرے مظلوم امام کا ماتم ہے, ارے 72 کے ادا دار کا ماتم ہے. ارے میرے امام کا تابوت تیار کرو. ادا دارو امام محمد باقر نے ایک دفعہ زمین پر خاک پر امام سجاد کو لٹایا, وصیت فرمائی کا السلام علیکم یا عبد اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بابا, ارے آپ کا غم گسار بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے. ادا دارو مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا. ارے سید سجاد گزر گئے, ارے 72 کا ادا دار گزر گیا, ارے 72 کا غمخار گزر گیا. ماتم شروع ہوا, جنازہ اٹھا, بڑی شان و شوکت سے اہل مدینہ نے جنازہ اٹھایا, جنت البقیع لے کے چلے. میں ہاتھ جوڑ کو امام باقر, ارے بڑے خوش نصیب ہو, ارے بابا کا جنازہ اٹھا, اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن دیا, ارے مولا نماز پڑھی شان و شوکت سے, مگر ہائے کربلا, ہائے کربلا, ارے سید سجاد تھے اور بابا کا لاش.